رب العالمین، آج کا دن بھی ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. حدیث رسول اکرم ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں ہم، اور جو اگر ہم کہیں کہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے یہ حدیث، وہ ہے میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جب تک تم اس کے ساتھ منسلک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جب اس کو چھوڑ دو گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، تم گمراہی کے راستے پہ چل نکلو گے. یہ وہ حدیث ہے، حدیث ثقلین، جس کو متواتر شیعہ سنی تمام متفق ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ثقلین آئی. اور یہ حدیث کئی موقعوں پر آپ نے کئی طریقے سے اس کو بیان کیے، اور غدیر کے بعد بھی اس حدیث کو آپ نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تھا. یہ اساس ہے کہ اگر امت مسلمہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ مربوط رہے گی تو فلاح پا جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑ دے گی تو گمراہیوں کے راستے کی طرف، تاریکیوں کی طرف اس کا سفر ہو جائے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہم کو قرآن اور اہل بیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہم کو قرآن اور اہل بیت کے راستے سے منحرف کر دیتے ہیں. دیکھیں حدیث ہے کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، سفینہ نجات ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کیا پا جائے گا، نجات پا جائے گا. کون ہیں وہ لوگ جو ہمیں سفینہ نجات میں چڑھاتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بنیاد ہے تو پھر بنیاد ہے، یہ اس سے ہٹ کر پھر ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ آیا صرف ایک ہی راستہ جس کو صراط مستقیم کا راستہ کہتے ہیں وہ واحد راستہ یہی ہے کہ جو لوگ ہم کو قرآن اور اہل بیت سے مربوط کریں اور اس سفینہ نوح میں چڑھا دیں ہم کو، تاکہ ہم کیا حاصل کر لیں، نجات حاصل کر لیں. اب وہ شخص یا وہ لوگ جو ہم کو اس سفینے سے دور لے جائیں، اب اس کی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ وہ ہم کو منحرف کر دیں یا اپنے ہی گرد گھماتے رہیں، خواہ وہ اہل بیت کا نام لے کر یا کسی اور اہل بیت کے اس سفینے میں نہ چڑھنے دیں، ہم فلاح نہیں پا سکتے. شہید استاد مطاہری یا خود امام خمینی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مربوط کیا ہے قرآن اور اہل بیت سے. آپ جب ان کے قریب جائیں گے نا، میں استاد مطاہری کا تذکرہ کرتا ہوں یا خصوصی طور پہ، جب آپ استاد مطاہری کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو اس کا جو ایک عکس ہوگا، رد عمل جو ہوگا، وہ آٹومیٹکلی ایک جوان، ایک شخص کس طرف مربوط ہو جاتا ہے، یا وہ نہج البلاغہ سے مربوط ہو جاتا ہے، اس کی سحر میں گم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ امام حسین سے مربوط ہو جائے گا، یا وہ رسول اکرم سے مربوط ہو جائے گا، وہ اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو اپنے گرد نہیں گھماتی لوگوں کو، خود نہیں بن گئے مرکز، کہ استاد مطاہری کی کتابوں کا، فلسفے کا سارا اگر آپ نچوڑ لیں، پورا جب خلاصہ لیں گے استاد مطاہری کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ استاد مطاہری ہر ایک فلسفے، ہر گفتگو کے بعد کوئی ایک واقعہ کسی معصوم سے منسوب جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں. اور یہ استاد مطاہری کی ہے کہ آپ نے خود بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کو اردو میں ترجمہ کر ملتا ہے، سچی کہانیاں، داستان راستان کے نام سے اس کی 2 جلدیں. اور اس کے علاوہ جو استاد مطاہری کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، انہوں نے بھی کئی کتابیں مرتب کی ہیں، سچی داستانیں، سچے واقعات، بے تحاشا داستانیں نکالی ہیں معصومین کی. کہ استاد مطاہری کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ وہ گفتگو کا جب نتیجہ نکالتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا، رسول اکرم کی حدیث کہ اس قرآن و اہل بیت سے امت کو کیا کر دو، مربوط کر دو. اور تاریخ تشیع میں یہ اس کو امتیاز رہا ہے کہ ایسے علماء کی بھرمار رہی ہے کہ جنہوں نے مربوط کر دیا ہے امت کو حدیث ثقلین کے ساتھ, نہ کہ اپنے گرد, نہ کہ اپنے فلسفے پہ, نہ کہ صرف اہل بیت کا نعرہ لگوا کے جو ہے وہ اپنے گرد گھماتے رہے. نہیں, نتیجہ دیکھنا ہوگا آپ کو. اگر میرا نتیجہ مجھ جیسا بدبخت انسان آ کے تقریر کرے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اگر نتیجہ اہل بیت سے دوری نکلتا ہے تو پھر ہم حدیث سے متصادم ہیں, اور اگر نتیجہ کسی کے پڑھنے سے ہم اہل بیت کے قریب جا رہے ہیں تو پھر نتیجہ حدیث ثقلین کے عین مطابق ہے. تو استاد مطہری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جس کو ان کی شہادت پر امام خمینی کے شاگردوں میں سے تو امام خمینی نے کہا تھا کہ مطہری میری زندگی کا کیا تھا, محاصل تھا. میں ایک ایسے اپنے فرزند سے جدا ہو گیا مجھ سے کہ جو میری زندگی کا حاصل تھا. ہر انقلاب کی ایک نظریاتی اساس ہوتی ہے, اور جو نظریاتی بنیادوں میں شہید مطہری کا بنیادی کردار ہے انقلاب اسلامی کی نظریاتی اساس کو بلند کرنے میں, کس بنیاد کے اوپر ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بنیاد اپنی ذات نہیں ہے, اپنے ذاتی نظریات نہیں ہیں. یہ میرے اپنے نوجوان دوستوں سے خطاب ہے, ان کا آخر کار نتیجہ آپ کو مربوط کرے گا لے جا کے اہل بیت کے ساتھ, آپ کو مربوط کرے گا قرآن کے ساتھ, آپ پہ شوق پیدا کرے گا صبح اٹھ کر قرآن پڑھنے کا, آپ کو شوق پیدا کرے گا رات کو صحیفہ کاملہ پڑھنے کا, آپ کو شوق پیدا کرے گا نہج البلاغہ کے پڑھنے کا, آپ کو شوق پیدا کرے گا کہ بحار الانوار کو اٹھا کے پڑھوں حدیثیں کیا ہیں اس کی. اس کا لازمی نتیجہ آنا ہے یہ اگر ہم ان کے قریب جائیں گے. اور امام خمینی نے بارہا اپنے جوانوں سے کہا کہ اگر نظریاتی اساس کو مضبوط کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ شہید مطہری کے مطالعہ کریں. سنے نہیں, اگر ہمارے لیکچر صرف اس لیے ہوں کہ ہم آپ کہیں کہ بس یہ تربیت نہیں, یہ تو صرف رغبت دلانے کی ہے. ان دنوں کی تجدید عہد یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں لائبریری سے کتاب اٹھائیں. میں کہتا ہوں بہت سادہ کتاب ہے, سچی کہانیاں اٹھا کے پڑھیں, آپ ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں 100% سمجھ میں آتی ہے, نہ بھی آئے نا میں چیلنج سے کہتا ہوں 5-10-15 واقعات پڑھنے کے بعد آدمی اندر اپنی تبدیلی محسوس کرتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط کوئی واقعہ جناب امیر سے مربوط ہے, کوئی واقعہ جناب سیدہ سے مربوط ہے, اور ہر واقعہ ایک نصیحت میرے لیے کیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی میرے لیے نصیحت فراہم کرتا ہے اور میرے اندر ایک تبدیلی لے کر آتا ہے. جیسے حدیث ہے نا مولا امیر المومنین کی, کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کے نزدیک جاؤ گے تو تم میں سے ایک برائی یا تو کم ہو جائے گی یا نیکی میں اضافہ ہوگا. قرآن تمہیں کسی صورت میں نقصان میں نہیں لے کے جائے گا. تو اہل بیت کا بھی یہی ہے کہ ہم ان اہل بیت کی طرف جائیں گے تو ہمارے اندر کیا آئے گی, کہیں نہ کہیں تبدیلی آئے گی. استاد مطہری ایک بات موقع پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں آپ کہ قرآن اور اہل بیت, قرآن کیا ہے؟ ایک نعرہ لگا ہوتا ہے, میں اس کو بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ عجیب سا ہے کہ تبدیلی کے تین نشان کیا ہے, وہ قرآن, اللہ, محمد اور قرآن. حالانکہ قرآن اور اللہ یہ دو کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا, جبرائیل میرے گھر میں تو نہیں آتا کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو مان لو. یعنی قرآن اور اہل بیت کا مطلب ہے قرآن اور اللہ, اسی کا کلام ہے اور اسی اس لوح محفوظ سے جو کچھ ہے اسی کو ہم پڑھتے ہیں. تو استاد مطہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعاً اہل بیت کی طرف سفر کرے گا واقعاً اخلاص کے ساتھ, تو اہل بیت اس کو کہاں رجوع کرا دیں گے؟ اللہ کی طرف. اور کوئی توحید پرست خدا کی طرف سفر کرے گا تو خدا رول ماڈلز کے طور پر رجوع کرائے گا کس طرف؟ اہل بیت کی طرف, کیونکہ اس کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ رول ماڈل کیا ہے. تو کہتا ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ اگر کوئی واقعاً اخلاص کے ساتھ اہل بیت کی طرف جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کی طرف سفر کر جائے گا, اور جو حقیقتاً خدا کی طرف سفر کرتا ہے تو خدا اس کو واپس کہاں لے کر آئے گا؟ اہل بیت کی طرف لے کر آئے گا. لہذا وہ لوگ جو ہمیں ان سے مربوط کریں وہی ہماری نظریاسی اساس ہے اور یہی ہمارا بنیاد ہے. دیکھیں ہماری بنیاد کیا ہے؟ ولایت, بلکہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ تو بقول شہید استاد مطاہری کے کہ یہ تشیع کی وسعت ہے کہ وہ بہت ساری باتوں کو صرف اتحاد کی بنیاد پر قبول کرتی ہے, ورنہ اگر وہ اپنی بنیاد بنا کے کھڑا ہو جائے تو کسی کو تسلیم نہ کرے. لیکن تشیع جتنی وسعت رکھتی ہے کوئی اور مذہب اور فرقہ اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ سب کو قبول کر لے. ہماری بنیاد ہے ولایت, بلکہ اسلام کی بنیاد ولایت ہے قرآن کی روح سے. قبلہ بیٹھے, میں کوئی ایسی الفاظ نہیں کہتا کہ میں کہوں کہ اتھینٹک ہے, لیکن ماں باپ نے گھٹی میں پلایا ہوا ہے کہ اگر اعلان ولایت نہ ہوتا تو قرآن کی روح سے کچھ بھی نہیں کیا تھا, کار رسالت ہی انجام نہیں دیا تھا. بنیاد ہے اس کی, اس کے بغیر تو اسلام بھی ایک ایسا ہی ہے. بقول شہید مطاہری کے اگر ولایت کو نکال دو تو ایک ایسا سانپ ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, جو اپنی جگہ پہ صرف ہل رہا ہے, حرکت نہیں کرے گا آگے کی طرف. یہ بنیاد ہے. خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں محمد کہ ہم اہل بیت کی مثال چکی میں جو ایک کیل ہوتی ہے نا, جو چکی کے دونوں پارٹوں کو مضبوط رکھتی ہے, یعنی ہم بنیاد ہیں, ہم اس کا سینٹر پوائنٹ ہے, اور ہماری وجہ سے یہ نظام مربوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جناب سیدہ کی آج ولادت کا دن ہے. اگر آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک ہے سیرت, ایک ہے افکار, اور اگر ہم تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہمارے افکار پہ ذرا تذکرہ کم, سیرت اور مدح سرائی پہ بات بہت ہوتی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی دیکھیں نا, وہ سب سے بڑی محافظ ولایت ہیں. جتنا دفاع جناب رسالت مآب سے لے کر, جناب رسالت مآب بھی ولایت کے درجے پہ فائز ہے نا, سے لے کر امیر المومنین علیہ السلام تک جتنا بڑا دفاع اور جس انداز میں دفاع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس نے ایک خط کھینچ دیا بیچ کے اندر حق و باطل کا, بہت واضح خط کو کھینچا ہے. آپ کا دو خطبے بہت مشہور ہیں, جس کو ہم ایک فدق کا خطبہ کہتے ہیں, جبکہ علماء کہتے ہیں زیادتی ہے, اس کو فدق کا خطبہ نہیں کہنا چاہیے. تو فدق کا تو انہوں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے, جس میں مخاطب ہو کے کہا کہ تم زمانے جہالت کی طرف جاتے ہو کہ بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا. لیکن پورا خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ولایت کے حق کے اندر ہے. آپ یہ پیسے کی لین دین ایک چھوٹا سا فدق ہونا کوئی بڑا معیار نہیں تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی دفعہ فدق دیا گیا اور واپس کر دیا گیا, ہمیں نہیں چاہیے لے لو. یعنی فدق بنیاد نہیں تھی اس کے اندر, کہ فدق اہل بیت کی کوئی زندگی اور موت کا سوال تھا, وہ تو ایک ایشو تھا جس کے اندر باطل کو کلیئر کرنا تھا کہ تم کہاں کھڑے ہو. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ بی بی جس کی طہارت کی گواہی خدا دیتا ہے, جس کا نام بتول رکھا گیا ہو, وہ بیوی بی جب ولایت کے مسئلے پہ گھر میں بیٹھنے کو طہارت نہیں کہتی, پھر گھر میں بیٹھنا کیا قرار دیتی ہیں جناب سیدہ؟ حرام. اور جناب سیدہ کا گھر میں بیٹھنے کے کئی سو جواز آتے. آپ کے شکم کے اندر حضرت محسن شہید ہو چکے تھے, آپ کی پسلی ٹوٹ چکی تھی, لیکن جناب سیدہ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ نہیں, اب طہارت کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ اگر کبھی ولایت علی بن ابی طالب یا ولایت خدا پر ایک دفعہ ضرب لگے تو گھر میں بیٹھ جائیں. نہیں, وہ پاک پاکیزہ بی بی کہاں نکل آئی, میدان عمل میں آ جاتی ہے. اور آ کے جو آپ نے خطبہ دیا اور صحابہ کو اور ان کو مخاطب کر کر اپنی گفتگو کی ہے, وہ ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. کہ مسئلہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ خطبہ فدق یہ بڑی زیادتی ہے, اس میں فدق کا میں پڑھ رہا تھا چند موقعوں پہ, سارا تو آپ نے اپنی شناخت سے لے کر اور خدا کی حمد و ثنا سے لے کر اور ہم کب تھے اور کیا, اپنے شوہر کی ولایت سے لے کر سب کو ڈیفائنڈ کیا کہ ہم کیا ہیں. بات یہ کہ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ مرکز ولایت کے اوپر ہے. جب بھی ولایت پر حرف آئے گا, مثلا ہم آئمہ کی ذات سے زیادہ مقدس تو نہیں ہے نا, ہم اہل بیت کے گھرانے سے زیادہ تو مقدس نہیں ہیں نا، ہماری اولادیں اس سے زیادہ تو عظیم قربانیاں نہیں دے سکتی ہیں، لیکن جب مسئلہ ہے اس کے اوپر آئے تو جناب سیدہ نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا تھا کہ اس وقت گھر میں بیٹھنا کیا ہے، حرام ہے. ویسے گھر میں بیٹھی رہی ہیں امیر المومنین علیہ السلام جب تک خاموشی اختیار کیے رہے، اس کے بعد بھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن جب واقعا ایسی ضرب لگانے پر استعمار آ جائے، ایسی مقابلے پہ باطل آ جائے، تو پھر اس وقت بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے. بہرحال دوستو وقت نہیں لے رہا، قبلہ کو بھی وقت دینا ہے، ہم اس کا خلاصہ بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ ہر چیز کا جو ایک محور ہے، ہمارا محور، ہم جس کے گرد چکر لگاتے ہیں وہ ہمارا محور ہے ولایت علی بن ابی طالب یا ولایت ائمہ، اور یہی ہمارا اہم ترین مرکز ہے، اور حدیث ثقلین ہماری بنیاد ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ نظریہ ہمارے پاس حق و باطل کے شناخت کرنے کا، جس طرح جناب سیدہ نے وہ خط کھینچا ہے، ایک ہی معیار ہے. اگر ہماری حرکت قرآن اور اہل بیت کی طرف ہو رہی ہے تو ہمارا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اگر ہماری حرکت ادھر دائیں بائیں جا رہی ہے، کسی شخص کے گرد گھوم رہی ہے یا ہم انحراف کی طرف جا رہی ہے، تو پھر یقین کر لیں کہ ہم انحراف کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں واپس سفر کرنا ہوگا اس صراط مستقیم سے لے کر قرآن و اہل بیت تک. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.